بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنة اللہ دائمة الباقیا وعلى اعدائهم وقتلتهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعده فقد قال اللہ تبارک وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ہمیشہ کی طرح آج بھی مجلس کے ابتدا میں ہم سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. محبت حسین کے عنوان سے آج اس عشر اول کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور اس مجلس کی ابتدا رب الجلال کے بابرکستان سے. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے محمد و آل محمد کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا, مجھے اور آپ کو خلق کیا. ہم دعائے زہرا ہیں, ہمیں خلق کیا پروردگار عالم نے, اور نہ صرف خلق کیا, اس کی نعمتیں رکی نہیں, اس کی نعمتوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. اس کی عظیم نعمت, ایک عظیم نعمت جس کا تذکرہ آج برملا کروں گی مجلس کے ابتدا میں, بارہ لہا ہم سب مل کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں ایک اور محرم, ایک اور ایام آزاد آ کر دیا. معبود تُو نے ہمارے دلوں میں محبت حسین قرار دی. یہ محبت حسین ہے جو ہمیں آج اس فرش آزاد تک لے آئی. دو سال فرش عزا امام بارگاہوں سے دور تھے, دل بہت بے چین تھا. معبود یہ تیری نعمت ہے, ہم سب پھر یکجا ہیں حسین کی پرسہ‌داری کے لیے, حسین کی عزا میں اس فرش عزا پر. یہ محبت حسین اتنی بڑی نعمت ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, جب خدا کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. خدا نے ہم سب سے, ہم گناہگار بندے ہیں, ہم سب سے خدا نے خیر کا ارادہ کیا، ہمارے دلوں میں محبت حسین ڈال دی کہ جس کے سبب ہم اس فرش عذاب پر ہیں۔ تو آئیے مولا سے دعا کریں، مولا جس طرح اس دنیا میں عزادار ہیں، مولا ہمیں آخرت میں بھی حسین کا عزادار رکھنا۔ دعا مانگی ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات بھیجیں۔ جب یہ نعمت ملی ہے کہ ہم اور آپ سب اس عزا خانے میں اور عزا خانوں میں جب مجلسوں میں ہم یکجا بیٹھے ہیں، تو ایک گزارش بحیثیت ذاکر حسین میں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ سے کرتی ہوں۔ وہ گزارش کیا ہے؟ ایس او پیز کو فالو کیجیے۔ میں بھی یہاں تک آتی ہوں نا تو ماسک لگا ہوا ہوتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہی ہوں کہ مجھے عزاداران حسین میں سے ہر ایک کے چہرے پہ ماسک لگا ہوا نظر آئے، اور ماسک نیچے نہ ہو، ماسک آپ کی ناک پہ رہے گا، آپ کی بھی حفاظت ہے اور دوسروں کی بھی حفاظت ہے۔ یہ اس نعمت کا شکرانہ سمجھ کے یہ ماسک اپنے چہروں پہ رکھیں، اور میں امید کرتی ہوں کل میں اس ممبر پہ آؤں گی تو مجھے سب کے چہروں پہ ماسک لگے ہوئے ہوں گے اور کسی کا ماسک نیچے ڈھلکا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ آپ سے خواہش کی ہے، آپ سے التجا کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ ایک مطلب آواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ پروردگار عالم سورہ عنکبوت میں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع ہے خدا کا ذکر۔ اچھا یہ خدا کا ذکر کتنا اہم ہے؟ رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اسلام اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب سے کہتے ہیں میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو میرے خدا کو بہت پسند ہے اور میرے خدا کے نزدیک وہ افضل ترین اور بہترین ہے، اور اگر وہ تم عمل کرو تو تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے، اور وہ عمل دنیا کے درہم و دینار سے بھی بڑھتر ہے۔ درہم و دینار سے کیا مطلب؟ جو رسول اللہ جو عمل بتانا چاہ رہے ہیں وہ دنیا کی مال و دولت سے بھی ارفع ہے، بلند تر ہے۔ لوگوں نے کہا بتائیے رسول اللہ، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر بہت کرنا، بہت اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اب یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کیا اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کی خدائی میں اضافہ ہو جاتا ہے جو اللہ خوش ہو جائے گا، یا اگر ہم ذکر نہ کریں، کوئی بھی ذکر نہ کرے، تو کیا اللہ کی خدائی ختم ہونے لگتی ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے؟ نہیں، ہم اگر خدا کا ذکر کریں تو اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خدا کا ذکر اس لیے کریں کہ خدا کے ذکر کے سبب پروردگار عالم ہمارے درجات بلند کر دے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور اس عشرہ اول میں روزانہ آپ کے سامنے ذکر خدا کا ایک فائدہ بیان کروں گی۔ آج پہلی محرم ہے، آج ذکر خدا کا ایک فائدہ آپ سب کے سامنے، اور وہ فائدہ بیان کرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا متقیان کہہ رہے ہیں، سب کی توجہ اپنی جانے چاہتی ہوں، مولا متقیان کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھے گا پروردگار عالم اس کے افعال ظاہر و باطن میں بہتری پیدا کر دے گا۔ پھر دوہرا رہی ہوں، مولا علی کہتے ہیں جو اپنے دل کو ذکر الہی سے آباد رکھے گا، ایک بات کلیئر ہو گئی، ذکر صرف زبان سے نہیں کہ تسبیح پھیر رہے ہیں، تسبیح تو چل رہی ہے مگر دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں چل رہا ہے, اس نے کیا کہا, اس نے کیا نہیں. ذکر زبان سے بھی ہو دل سے بھی ہو. مولا علی کہتے ہیں جس کا دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہو, آباد ہو, اللہ اس کے اعمال میں, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی, اللہ بہتری پیدا کر دیتا ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہماری ذات کو نا. تو مولا علی کہتے ہیں اگر تم اللہ کا ذکر ہمیشہ کرو گے اور دل سے کرو گے تو اللہ تمہارے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال میں بہتری پیدا کر دے گا. چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. جب بخار ہوتا ہے, باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ گیا, ظاہر بھی جسم گرم ہو رہا ہے اور باطن کیسا, نہ کھانے کو دل چاہے نہ پینے کو دل چاہے, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. یعنی ہمارے ظاہر اور باطن دونوں ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایک شخص آیا گیارہویں امام, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. ایک شخص آیا گیارہویں امام کے پاس آ کر کہتا ہے میرا فلاں شخص, میرا دوست, میرا عزیز بخار میں مبتلا ہے اور شدید بخار ہے, مولا کیا کروں کہ بخار اتر جائے. اور مولا نے یہ پیغام صرف اس کو نہیں دیا, ہم سب کو دیا, قیامت تک کے ہر مومن کو دیا. مولا کہتے ہیں جاؤ ایک کاغذ پہ لکھو, یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. جو اللہ نے کہا تھا نا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. کہاں ہے یہ آیت؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69. اس آیت کو کاغذ پہ لکھو اور جس کو بخار ہے اس کے گلے میں ڈال دو. کاغذ کو طے کریں, تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیں. اس نے ایسے ہی کیا, آیت کو لکھا اور جس کو بخار شدید آ رہا تھا اسے گلے میں ڈال دیا, بخار اتر گیا. یعنی اللہ کے ذکر سے, اللہ کے کلام سے اس کا ظاہر بھی بہتر ہو گیا اور اس کا باطن بھی بہتر ہو گیا, اور خدا نے اس کو شفائے کلی عطا کر دی. صلوات بھیجیے بابا سے. اور ہم کیا کرتے ہیں, اگر کسی کے سر میں درد ہو, بخار ہو, پیناڈول, پیراسٹامول, یہ دوا وہ دوا, 40 دوائیں تو ہم لوگ خود جانتے ہیں, کس کا گھر ہے جس میں دوائیں نہ ہوں. ہمارا دعا پر ایمان نہیں ہے. ہم دعا اس وقت اٹھاتے ہیں, اللہ کا کلام اس وقت اٹھاتے ہیں جب ڈاکٹرز کہہ دیں کہ بھئی اب دوا کی گنجائش نہیں, اب دعا کرو. حالانکہ دعا سب سے آخر میں نہیں, دعا سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے دعا کرو خدا اس بیماری کو جلد سے جلد دور کر دے. اس نے گیارہویں امام کی بات پر عمل کرتے ہوئے یہ آیت کو لکھا, یا نارے کونی بردا ہوا سلام علی ابراہیم, اور گلے میں ڈالا اور بخار اتر گیا. تو اگر ہم اب کیا ہم نے سیکھا پہلی محرم کو, خدا کا ذکر ہمارے ظاہر اور باطن میں بہتری پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی محبت حسین بھی ہمارے ظاہر اور باطن میں بہتری پیدا کر دیتی ہے, ہمارے اعمال میں اصلاح کر دیتی ہے, نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. اور میں روزانہ کی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر خدا کا ایک فائدہ بیان کروں گی اور محبت حسین کا ایک فائدہ بیان کروں گی. محبت حسین بھی ہمارے ظاہر اور باطنی افعال میں بہتری پیدا کر دیتی ہے. ماؤں کی گودوں میں تھے جب سے مجلس میں آ رہے ہیں. گھر جائیے گا, مصلی پہ بیٹھیے گا نماز پڑھنے, سوچئے گا جب سے اب تک ہمارے اندر کیا بہتری پیدا ہوئی, اور اگر بہتری پیدا نہیں ہوئی تو کب پیدا ہوگی. امام زمان کا ظہور ہمارے اعمال پر منحصر ہے. تو محبت حسین اتنی قیمتی ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن کو بہتر کر دیتی ہے. اچھا, قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ واقعات کا تذکرہ کیا ہے. کیوں؟ اللہ کو سٹوری سنانے کا شوق نہیں ہے. اس لیے جب خدا نے ایک آیت میں حکم بیان کیا, واقعات کو بیان کیا, واقعے دماغ میں رہ جاتے ہیں, ان کا پیغام رہ جاتا ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ, قرآنی طرز طریقہ, میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں تاکہ بات کلیئر ہو جائے محبت حسین کیسے ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح کرتی ہے. एक औरत थी, उसका एक ही बेटा था और वो औरत बेवा थी। बेटा उसका दुनिया की रंगीनियों में, गफलतों में मुब्तला था, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, हर गुनाह में मुब्तला था। जब उस औरत का आखिरी वक्त आया, उस औरत को पता है मैं जा रही हूं दुनिया से, अब मेरे बेटे का क्या होगा, ये तो गुनाहों में मुब्तला है। बेटे को करीब बुलाया, बेटे का हाथ पकड़ा और कहा मुझसे वादा करो, मैं तो जा रही हूं मगर एक बात पे तुम अमल करोगे अगर मुझसे मोहब्बत करते हो। तो बेटा कहते माँ आप जानती मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, कि अगर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो तो याद रखो कहीं पर भी तुम्हें हुसैन का नाम लिखा नजर आ जाए, किसी दीवार पे, किसी परचम पे, किसी अलम पे, कहीं जगह कहीं हुसैन का नाम लिखा नजर आ जाए, सर को झुकाना, सीने पे हाथ रखना और कहना अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला को सर झुका के सलाम करना। उसका इंतकाल हो गया माँ का। अब बेटा क्योंकि माँ से बहुत मोहब्बत करता था और माँ ने वादा लिया था जब तक वो जिंदा रहा कहीं भी जा रहा हो, कहीं भी हुसैन का नाम लिखा देखा, सर को झुकाता था, सीने पे हाथ रखता था और कहता था अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सारी जिंदगी ये करता रहा, ये नेकी करता रहा। मर गया। जब उस बेटे का इंतकाल हो गया, उसके एक दोस्त ने ख्वाब में देखा बड़े अच्छे हाल में, कहा तुम्हारे आमाल तो ऐसे नहीं थे, मैं जानता हूं तुम झूठ भी बोलते थे, चोरी भी करते थे, गुनाह भी करते थे, ये तुम इतने अच्छे हाल में कैसे हो। वो दोस्त कहता है तुम सही कह रहे हो, जब मैं मर गया और मेरा नामा आमाल खुदा के सामने पेश हुआ तो रब्बुल्जलाल ने मुझे जहन्नुम की सजा दी, मलाइका मेरा हाथ पकड़ के मुझे जहन्नुम में डालने के लिए ले जा रहे थे। एक बार की मैंने मैदान कयामत में एक खैमा लगा देखा और उस खैमे के ऊपर एक अलम था, उस अलम के फरेरे पे लिखा था हुसैन। मैंने जैसे ही हुसैन लिखा देखा, मलाइका से कहा मेरा हाथ छोड़ दो, एक लम्हे के लिए छोड़ दो, मैंने अपनी माँ से वादा किया था, जिंदगी भर अमल किया, हुसैन का नाम परचम पे लिखा है, मैं झुक के सलाम कर लूं मौला को, किसकी मजाल है जो हुसैन का सलाम करने से रोके। मलाइका ने हाथ छोड़ा, उसने सीने पे हाथ रखा, सर को झुका के कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह या इमाम अल गरीब। क्यों कहा इमाम को गरीब? मौला कहना ये चाहता था, मौला जैसे आप करबला में गरीब थे ना, मौला अब मुझे जहन्नुम में ले जाया जा रहा है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास अमाल नहीं है, गुनाह है, गुनाह के सबब मुझे खुदा जहन्नुम में डाल रहा है। जैसे ही इमाम गरीब कहा ना, जिंदगी भर हुसैन को सलाम किया था, हुसैन को देखा नहीं था, अब जो उसने सलाम किया, खैमे का पर्दा हटा, हुसैन इब्ने अली बाहर आए। सलवात पढ़ दीजिए मौला हुसैन पर। मैदान कयामत में वो खैमा हुसैन इब्ने अली के था, हुसैन इब्ने अली बाहर आए और आके कहते हैं वालेकुम सलाम, मौला ने सलाम का जवाब दिया और हाथ के इशारे से उसे बुलाया। जब मौला हुसैन ने उसे बुलाया वो दौड़ता हुआ गया, मलाइका भी साथ गए और मौला हुसैन ने मलाइका से कहा इसका नामा अमाल दिखाओ। जब मलाइका ने नामा अमाल उसका पेश किया मौला हुसैन के सामने, तो मौला हुसैन जब नामा अमाल देख रहे थे, मौला की आंखों में आंसू आ गए और मौला कहते हैं तू तो मेरा अजादार था कि तेरे अमाल में इतनी खताएं। ये मौला फकत उससे नहीं कह रहे, मुझसे भी कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं, कयामत तक के हर मोमेंट से मौला कह रहे हैं तू तो मेरा अजादार था, तेरे नामे अमाल में इतनी खताएं। एक बार की वो रोता है, वो शख्स कहता मौला जाहिल था, आपकी मारिफत नहीं रखता था मौला, इसलिए ये खताएं होगी, मौला जुल्म किया मैंने अपने नफ्स पे। और हुसैन अपने अजादारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हुसैन इब्ने अली ने सर को बुलंद किया और कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर बिहक़्क़िल हुसैन, बारेलाही से बख्श दे हुसैन के सदक़े में, और परवरदिगार आलम ने उसके तमाम गुनाहों को माफ करके उसे राही जन्नत किया। सलावत भेजिए बाबा। तो आपने देखा मोहब्बत हुसैन कैसे हमारे आमाल की इस्लाह कर देती है, कभी दुनिया में और कभी मरने के बाद भी। ये मोहब्बत हुसैन बहुत कीमती है, اس نعمت کا شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت حسین رکھی ہے. اچھا کسی بچے کے ذہن میں خیال آئے یہ کیا بات ہوئی, مولانا نے ساری زندگی کے گناہ امام حسین کے کہنے سے معاف کر دیے. بچے آج کل کراس کوشچننگ کرتے ہیں نا, تو بچے پوچھیں گے تو بچوں کو بتائیے رسول کی حدیث, وہ حدیث جو آدھی تو ہم سب کو یاد ہے آدھی نہیں جانتے. کیا ہے؟ رسول ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. رسول ختمی مرتبت کی حدیث جو آپ کو بھی یاد ہے وہ کیا ہے؟ حسین منی و انا من الحسین, میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے. یہ حدیث مکمل نہیں ہے, اس کے آگے ایک جملہ ہے جو ہم لوگ سامنے اکثر بیان نہیں ہو پاتا. وہ جملہ کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسینا, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. اور اللہ حسین سے کتنی محبت کرتا ہے, ساری زندگی حسین نے اللہ کی اطاعت کی, زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے جب حسین خدا کو بھول جائیں. جب حسین خدا کو نہیں بھولے تو ایسا کیسے ممکن ہے حسین کچھ کہیں اور خدا نہ عطا کر دے. حسین نے کہا تھا اللہم اغفر بحق الحسین, اور رب عزوجل نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. عزاداروں, دنیا اپنی جگہ پر, مگر اسی دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے محبت حسین جیسی نعمت کا اس قلب میں خیال رکھیے. بغض و کینہ نہ آئے, دل میں محبت حسین ہے, دل کو آئینے کی طرح پاک رکھیے. اور حسین اپنے عزاداروں سے کتنی محبت کرتے ہیں. مولا حسین کی حدیث ہے, یہ حدیث کب بیان کی؟ اس اشرے میں کسی دن بیان کر دوں گی, وقت گزر رہا ہے تو مختصراً. کیا امام حسین کہتے ہیں, جہاں بھی کہیں دنیا میں جہاں کہیں میری مجلس کا فرش عذاب بچھتا ہے, وہ فرش عذاب میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. حرم کربلا کا. مولا نے کیسے عزادار کے دل کو تھاما, کوئی کسی وجہ سے کربلا نہ جا سکے, پیسے نہیں ہیں, حالات نہیں ہیں, دو سال کرونا کی وجہ سے بند ہو گیا, لوگ نہیں جا سکے, کسی بھی وجہ سے نہ جا سکے, مت گھبراؤ, فرش عذاب بچھاؤ, جہاں فرش عذاب بچھا دو گے وہ جگہ میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. اچھا حرم کا درجہ رکھتی ہے, میں اور آپ بھی اس وقت حرم امام حسین میں ہیں. اسی لیے آیت اللہ تقی بہجت کہتے تھے, جب مجلس میں جایا کرو نا اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو مجلس میں جا رہے ہو, یہ کہا کرو کربلا جا رہا ہوں. اب جملہ سمجھ میں آیا آیت اللہ بہجت کا؟ آیت اللہ بہجت کہتے تھے جب جایا کرو تو کہا کرو نہیں ہم کربلا جا رہے ہیں, اور ہم سب الحمدللہ کربلا میں حرم امام میں بیٹھے ہیں. یہ حرم امام ہے فرش عزا. اچھا جب حرم امام ہے تو امام کے حرم میں داخلے کے 10 دروازے ہیں. امام حسین کے حرم میں داخلے کے 10 دروازے ہیں. میں روزانہ ایک دروازے کی تحریر اور اس کا نام کیوں رکھا گیا آپ کے سامنے پیش کروں گی. آج میں اور آپ سب تصور کرتے ہیں ہم حرم امام میں داخل ہوئے ہیں باب قبلہ سے. مولا حسین کے حرم کا یہ دروازہ قبلے کی طرف ہے, اس لیے اس کو باب قبلہ کہتے ہیں. اس باب قبلہ کے دروازے کے اوپر ایک تحریر لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ کیا؟ زیارت واسطہ پڑھتے ہیں تو السلام علیک یا ابا عبداللہ. کوئی ہم زیارت پڑھے جامعہ عربین کہیں ابا عبداللہ کہتے ہیں. کیوں؟ عربوں میں یہ طریقہ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا. عرب کسی مرد کو نام سے نہیں پکارتے, وہ کنیت سے پکارتے ہیں. اگر کسی کے بیٹے کا نام حمزہ ہے تو اس کے باپ کا نام نہیں لیں گے, باپ کو کیا کہیں گے؟ ابو حمزہ, اے حمزہ کے بابا. تو جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, عبداللہ شہزادہ علی اصغر کا نام ہے. اور ابا عبداللہ اے علی اصغر, نام عبداللہ نا, اے علی اصغر کے بابا آپ پہ ہمارا سلام. یہ باب قبلہ کے اوپر جو تحریر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے. اور شہزادہ علی اصغر کون ہے؟ باب الحوائج ہے. کبھی ہم سر کو سجدے میں رکھ کر, کبھی ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ سر کو سجدے میں رکھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تو نے ہمیں کتنے باب الاوائج دے دیے. امام مسیح کاظم باب الاوائج ہے, باس رمدار باب الاوائج, حضرت علی اصغر باب الاوائج, بی بی ام البنین کو بھی باب الاوائج کہتے ہیں. اس یہ ایسا گھرانہ ہے کہ اس نے ہمیں کتنے وسیلے عطا کر دیے کہ جس وسیلے سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. شہزادے علی اصغر کے بارے میں عالم آیت اللہ سید موسیٰ زر آبادی, بہت بڑے عالم, وہ بیان کرتے ہیں, جب میری کوئی حاجت قبول نہیں ہوتی تھی نا, میں علی اصغر کو وسیلہ بناتا تھا اور شہزادے علی اصغر کے وسیلے سے میری حاجت فوراً قبول ہو جاتی تھی. لوگوں نے پوچھا کیا کرتے تھے, کہا سب سے پہلے میں دو رکعت نماز پڑھتا تھا حضرت علی اصغر سے توسل کے لیے قربتن اللہ, دو رکعت نماز پڑھتی ہوں قربتن اللہ بتوسل علی اصغر, دو رکعت نماز پڑھ لی اور پھر وہ کہتے ہیں میں دو رکعت نماز جب مکمل ہو جاتی تھی میں پانچ تسبیح 500 دفعہ صلوات پڑھتا تھا اور 500 مرتبہ یہ صلوات کا ہدیہ میں فوراً شہزادے علی اصغر کو ہدیہ کر دیتا تھا اور ابھی دعا مکمل نہیں ہوتی تھی کہ میری حاجت پوری ہو جاتی تھی. صلوات پڑھ دیجئے بابا سے. یعنی ہم اور آپ اگر حاجتیں پوری نہ ہو تو پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا, کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, نہیں, ہم کبھی ان سوچتے کہ آل محمد کے گھرانے میں کتنے وسیلے ہیں. جناب زینب ہے, حضرت عباس ہے, شہزادے علی اصغر ہے, علی, آپ کسی وسیلے کو تھامیں تو صحیح, آپ توسل کرنے کا سلیقہ تو سیکھیں, آپ کو حاجت کیسے نہیں ملے گی. تو شہزادے علی اصغر کے توسل سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اچھا آج میں اور آپ باب قبلہ سے مولا حسین کے حرم میں داخل ہو گئے. جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, مولا کی زیارت پڑھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا آج میں نے آپ کو مولا کو سلام کرنے کا کیا اجر ہے بتا دیا. جب داخل ہوتے ہیں حرم میں زیارت پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. اس عشرے اول میں بھی اس حرم امام میں میں اور آپ قرآن سے استفادہ کریں گے. میں آپ کے سامنے سورہ زلزال 8 آیتوں کا مختصر سا سورہ, میں اور آپ اس سورہ پہ گفتگو کریں گے. تو آئیے ہم حرم امام میں بیٹھے ہیں, اس کے حرم میں جس نے کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کی اور بتا دیا اہل بیت کو کوئی قرآن سے جدا نہیں کر سکتا, اور اس فرش عزا پہ آ کے ہم اعلان کرتے ہیں نہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا, ہم حسین کی عزا میں آئے اور نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا. تو آئیے ہم سورہ زلزال پہ گفتگو کریں گے. آج پہلی محرم ہے, سورہ زلزال کی فضیلت کیا ہے؟ رسول ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول ختم مرتبت ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ زلزال کو 4 مرتبہ پڑھے گا, 4 مرتبہ, 8 آیتیں ہیں, مشکل سے یہ 4 مرتبہ پڑھنا آپ کا 5 منٹ میں ہو جائے گا. جو سورہ زلزال کو 4 مرتبہ پڑھے گا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے پورا قرآن ختم کر لیا ہو. اللہ اکبر, یہ رسول کے جملے ہیں, صادق اور امین رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سورہ زلزال کو 4 مرتبہ پڑھو گے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا. ہم زندگی میں ٹیلی فون پہ کتنی باتیں کرتے ہیں, پڑوس کی عورتوں سے کتنی غیبتیں کرتے ہیں, ہاں سبزی والا بھی آ جائے تو اس سے کتنے الجھتے ہیں, اتنے کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا زندگی میں وقت نہیں ہے, قرآن کیسے کھولے, قرآن اوپر رکھا ہے تو رکھا ہے, کبھی ہم نے سوچا اس عشرے اول کے صدقے میں, حسین کے صدقے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کوشش کریں کہ ہمیں سورہ زلزال یہ 8 آیتیں یاد ہو جائیں. یاد ہو جائے گا تو کیا ہوگا, چلتے پھرتے کام کرتے, گھر کا کام کر رہے ہیں, 4 مرتبہ سورہ زلزال پڑھی, پورے قرآن کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں, اپنی حاجتوں کے لیے صدقہ کریں, اپنے زندوں کو ہدیہ کریں, چاردے معصومین کو ہدیہ کریں. یعنی ہم اس کو پڑھ کے کتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم قرآن کو سمجھیں. تو کوشش کیجئے گا اس عشرے اول میں مجھے اور آپ دونوں کو سورہ زلزال زبانی یاد ہو جائے. اور سورہ زلزال اتنا اہم ہے, تفسیر نور الثقلین میں ایک روایت ہے کہ رسول ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کے پاس ایک شخص آیا, رسول نے سوال کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ कहा नहीं, कहा क्यों नहीं हुई, कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं औरत को हक महर में क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कहा क्यों, तुम्हारे पास सूरह अखलास नहीं है, कुल अल्लाह का सूरा, सूरह अखलास नहीं है, कुरान का तीसरा हिस्सा है वो, जो तीन मरतबा सूरह अखलास पढ़े पूरे कुरान का सवाब, क्या तेरे पास सूरह जिलजाल नहीं है, कुरान का चौथा हिस्सा है, अगर चार दफा पढ़े पूरे कुरान का सवाब, तो क्यों इसको महर नहीं रखता है। जब उसने कहा कहा रसूलल्लाह मेरे पास तो है ही सूरह जिलजाल भी है, कहा जा शादी कर, तीन दफा रसूल ने कहा शादी करो, जाओ शादी करो। अब इस महंगाई के दौर में यह मेरे और आप सबके सोचने की बात, हम सब औलादों वाले हैं, कभी कोई सोचता है किसी का महर अगर कोई दामाद रख रहा है कि मैं अब आपकी बेटी को 10 सिपारे याद करा दूंगा, हिफ्ज करा दूंगा, ये क्या बात हुई, हमारी बेटी के कुछ सिक्योरिटी नहीं है, लाख 2 लाख 15 लाख 10 लाख आजकल तो लोग करोड़ों तक पहुंच गए और आप कह रहे हैं 10 सिपारे हिफ्ज करा दूंगा। सोचिएगा कभी, मैं और आप हुसैन से मंसूब हैं, हम मोहम्मदों वाले मोहम्मद को मानने वाले हैं, हम अपनी जिंदगियां तब्दील कैसे करेंगे कि लायक जन्नत हो जाए, अमल तो यहां करना होगा ना, कुछ किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी, आले मोहम्मद को फॉलो करना है तो जन्नत मिलेगी। तो रसूल एक सहाबी को कह रहे हैं कि क्या तेरे पास ये सूरा नहीं है, तू शादी क्यों नहीं करता, जब उसने कहा तो कहां जा शादी करो। अच्छा, सूरह ज़िलज़ाल में क्या है, आज इसकी 2 आयतें आपके सामने पेश करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली आयत इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, दूसरी आयत व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। पहली आयत का तर्जुमा, अच्छा जिलजाल क्यों कहते हैं सूरे को, अरबी जबान में जिलजाल के मायने हैं जलजला, जमीन का लरजना, जमीन इस तरह से जब लरजती है जलजला आता है, तो अरबी जबान में जिलजाल, इसलिए इसका नाम ही रखा गया। पहली आयत में अल्लाह कह रहा है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को इस तरह हिलाया जाएगा कि वो शिद्दत से लरज रही होगी, जलजला आ जाएगा। ये किस जलजले का तस्करा है, ये कयामत के जलजले का तस्करा है, जब कयामत आएगी सूर फूका जाएगा, जितने जिंदा हैं मर जाएंगे, पहाड़ टूट जाएंगे। और रसूल का जुमला मैं आपके सामने पेश, रसूल खतीम मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा, रसूल कहते हैं पहाड़ ऐसे टूट जाएंगे जैसे रुई के गाले नहीं उड़ते, पहाड़ ऐसे टूटेंगे और हर तरफ गुबार ही गुबार होगा, जमीन ऐसी फ्लैट हो जाएगी कि दूर पे रखी हुई छोटी सी चीज भी आपको नजर आएगी। अच्छा, पहला सवाल तो ये कि कयामत के बारे में खुदा ने कुरान में तफसील से गुफ्तगू की है, सूरह इन्फितार, सूरह तकवीर, सूरह हज, सब में तस्करा है। सूरह तकवीर में अल्लाह कह रहा है इज़ शम्स कुवरत व इज़ नुजूम कदरत, जब सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी। अब अल्लाह सूरज को कैसे लपेटेगा, वो खुदा है खालिक खल्क करने वाला, कहा सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी जब सितारों में रोशनी ना रहेगी। जब कयामत के दिन सूरज की रोशनी लपेट दी, सितारों में रोशनी नहीं है, तो वो दिन कैसा, मैं और आप तो दिन कहते हैं जब सूरज निकले, जब हम दिन में जो चीजें अब वाजे तौर पे देख सकते हैं वो रात को बल्ब की रोशनी के बगैर नहीं देख सकते। तो कयामत के दिन में जब सूरज नहीं, सितारे नहीं, चांद नहीं, अल्लाह कुरान में कह रहा है सबको हटा दिया जाएगा, तो उसको दिन क्यों कह रहे हैं। जब यही सवाल मासूम से पूछा गया तो इमाम मासूम कहते वजह यह है कि खुदा सत्तारुल अयूब है, इस दुनिया में बराबर में बैठे वाले को नहीं पता इसने क्या गुनाह किए हैं, किसका दिल दुखाया है, कितना झूठ बोला है। क्यों, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, हम सबके गुनाहों को छुपाए हुए है। मैदान कयामत में अव्वलीन से आखरीन का मजमा है और अपना नामा अमाल खुद पढ़ना है। जब अपना नामा अमाल खुद पढ़ेंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, अब अव्वलीन से आखरीन जमाए, सब सुन रहे हैं ना, हमारे गुनाह सबके सामने आया हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे, क्योंकि सबके गुनाह जाहिर हो जाएंगे, इसीलिए उस दिन को कयामत का दिन कहते हैं। वो कयामत का दिन जब सबके बातिन का भी पता चल जाएगा जो छुपा के रखते हैं। अच्छा, कितना बड़ा दिन होगा ये, जब सारे नबियों की उम्मतों का हिसाब और किताब हो रहा है, कितना बड़ा दिन होगा। सूरह मारिज, सूरह मारिज की चौथी आयत پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے فی یومن کانا مقدارہ خمسین الف سنت، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہر نبی کی امت اور ہم سب کا حساب و کتاب ہوگا. اچھا جب حساب و کتاب ہوگا، ایک شخص تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اس کا نام تھا عمر بن ماد یکرب. حوالہ پیش کر دوں، آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب ماد میں آپ کو مل جائے گا یہ واقعہ. تو وہ کہتے ہیں آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بھی شخص تھا عمر بن ماد یکرب، یہ عربوں کا شجاع ترین آدمی تھا، کسی چیز سے ڈرتا نہیں تھا، بہت بہادر تھا، کافر تھا. رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ نے کہا عمر اسلام لے آؤ تاکہ تم فضہ اکبر سے بچ جاؤ. کہتا اللہ کے رسول، آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، میں کیوں فضہ اکبر سے بچ جاؤں؟ میں تو کسی چیز سے ڈرتا ہی نہیں، میرا دل کسی چیز سے دہلتا ہی نہیں. رسول کہتے ہیں تمہیں پتا ہے فضہ اکبر کیا ہے؟ جب قیامت آئے گی، جب زمین لرزے گی، جب پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، جب غبار ہی غبار ہوگا، جب مائیں اپنی اولادوں کو بھول جائیں گی، جب عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا اور ہر شخص پریشان ہوگا، نامہ اعمال ملے گا، تو کیا ہوگا؟ خدا کی عدالت لگی ہوئی ہے. رسول جب بیان کر رہے تھے نا، اس کا جسم لرزنے لگا. وہ کہتا ہے اچھا میں کیسے بچوں گا؟ کہا اسلام لے آؤ، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، اس خوف سے بچ جاؤ گے. اس نے اسی وقت اپنی قوم کے تمام افراد کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اچھا اب میں آپ سب سے سوال کر رہی ہوں، رسول کے زمانے میں زبان رسول سے سن کے کہ قیامت کے کیا حالات ہوں گے، وہ مسلمان ہو گیا. آج ہماری مجلسوں میں، محفلوں میں تو پڑھا نہیں جاتا، خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہماری مجلسوں میں جب یہ پڑھا جائے، جو ذاکرہ پڑھے بہت ڈرانے والی ذاکرہ ہیں، جو مولانا پڑھے بہت ڈراتے ہیں. کبھی ہم نہیں سوچتے، ہمارے بچے ہارر فلمیں دیکھتے ہیں، خطرناک فلمیں دیکھی جاتی ہیں ایکسائٹمنٹ کے نام پہ، بڑا ایکسائٹمنٹ اس کے اندر، تو وہ بھلا کیا ڈریں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے جب آئے گی دیکھا جائے گا، ہم کون سا زندہ ہوں گے؟ ہم زندہ نہ بھی ہوئے، جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے قبروں کے اندر ہیں وہ بھی نکالے جائیں گے، اور اس ہول قیامت سے ہم سب کا سامنا پڑے گا. کیا کریں کہ ہم اس ہول قیامت سے خوف زدہ نہ ہوں، ایمان پر ہوں؟ کیونکہ ہم بے خبر ہیں، پیدا ہوئے، کھا لیا، پی لیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، موت آئے گی، مر جائیں گے. یہ نہیں سوچتے 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، زندگی کا بعد زندگی بھی کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے اماموں نے بتایا نہ ہو. اگر ہم حول قیامت سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ شیخ عباس قمی، جنہوں نے مفاتح الجنہ کو کمپائل کیا ہے، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے منازل الاخرہ، اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، چھوٹی سی کتاب ہے، کبھی پڑھیے وقت نکال کے. اس کتاب میں معصوم امام سے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، اگر زندگی میں اس پر عمل کرو گے تو تمہیں حول قیامت نہیں ہوگا، قبروں سے اٹھو گے تو خوش خوش، آج عدالت الہی لگی ہے، آج ہمیں جزا ملے گی، آج ہم جنت میں داخل ہوں گے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ چند باتیں میں آج بتاؤں گی، مجلس کا وقت مکمل ہو رہا ہے، اور چند باتیں میں کل بتاؤں گی. پہلی چیز، ہم کیا کریں کہ جس دن تک خوفناک دن ہوگا، مائیں اپنی اولادیں بھول جائیں گی، اس دن کے خوف سے ہم کیسے بچیں؟ امام معصوم کہتے ہیں جو روزانہ، چاہے دن میں چاہے رات میں، جو روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا، جب میدان قیامت میں اپنی قبر سے اٹھے گا تو یوسف کے چہرے کی طرح حسین ہوگا، اور پروردگار عالم اس سے حول قیامت کو دور کر دے گا. مولانا طریقہ، پہلا طریقہ بتا رہی ہوں آپ کے سامنے، پہلا طریقہ، جو روزانہ سورہ یوسف پڑھے گا، حسین و خوبصورت یوسف کی طرح قبر سے اٹھے گا، اور اللہ اس کو حول قیامت سے بچا لے گا. اچھا آج کی زندگیوں میں تو ہم لوگ تو صرف قرآن رمضان میں پڑھتے ہیں، ایک پڑھ لیا، دو پڑھ لیا، بس رمضان میں قرآن پڑھنے، کیونکہ ایک آیت پڑھنے پہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. سال بھر تو توفیق ہی نہیں ملتی. ہاں اس سال ثواب کی مجلس سے تو اسے بھی سپارے بٹ رہے ہوتے، تم دو پڑھ دو، تم ایک پڑھ دو. یعنی ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کا کلام نہیں پڑھتے. اب اگر کوئی خاتون کہے سورہ یوسف تو بہت بڑا ہے، کہاں وقت ملتا ہے کہ ہم روزانہ پڑھ سکیں؟ ہم کو پیدا کرنے والا، ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے. دوسرا طریقہ شیخ عباس قمی نے جو آئمہ سے بتایا کہ اگر کوئی اپنی نافلہ نمازوں میں سورہ والعصر کی تلاوت کرے, والعصر چھوٹا سا سورہ, ہاں بہت چھوٹا سورہ, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے. جو اپنی نافلہ نمازوں میں سورہ والعصر پڑھے گا, جب اپنی قبر سے نکلے گا چہرہ نورانی ہوگا اور خدا اس کو ہول قیامت سے بچا لے گا, جنت میں داخل کرے گا. یہ معصوم کہہ رہے ہیں. تو جہاں طویل سورہ بتایا معصومی نے, وہاں مختصر ترین سورہ بھی بتایا. جس کو ذوق عبادت ہے, لذت عبادت ہے جس کے پاس, جو ہر مستحب نماز پڑھتا ہے, ہر مستحب روزہ رکھتا ہے, وہ سورہ یوسف پڑھ لے. اور جس کے پاس زندگیوں میں ٹائم نہیں ہے, وہ اپنی نافلہ نمازوں میں سورہ والعصر پڑھ لے. اچھا, نافلہ نمازوں میں اب لوگ کہیں گے واجب نماز ہے, ہمیں تو اتنا بڑا بوجھ لگتی ہے, آپ نافلہ کہ نافلہ اگر شروع کرنی چاہے نا, عشاء کے نافلہ سے شروع کرو. عشاء کے نافلہ بیٹھے بیٹھے دو رکعت نماز ہے, کیا مشکل ہے؟ بیٹھے بیٹھے دو رکعت نماز فجر کی طرح پڑھ لیں, یا فجر کی نافلہ فجر سے پہلے دو رکعت. آپ فجر یا عشاء کی نافلہ سے شروع کریں اور نافلہ میں سورہ والعصر پڑھیں, تاکہ آپ کو ہول قیامت نہ ہو, نورانی چہرے کے ساتھ قبروں سے نکلیں. جب ہم فجر اور عشاء کی نافلہ پڑھیں گے, اللہ ہمیں توفیق دے گا, ظہر عصر و مغرب پہ بھی آ جائیں گے. شیعوں کی پہچان ہے, اربعین میں آپ مصائب سنتے ہیں, شیعوں کی پہچان ہے 51 رکعت نماز پڑھنا نافلہ کے ساتھ. تو اب پہلی چیز سورہ یوسف کا پڑھنا روزانہ, دوسری چیز نافلہ نمازوں میں سورہ والعصر کا پڑھنا, تیسری چیز کسی کو غصہ آ جائے اور وہ غصہ دکھا بھی سکتا ہو, حق پر بھی ہو, جائز بات پہ بھی غصہ ہے, مگر اگر وہ اپنا غصہ پی جائے, غصہ نہ نکالے. امام معصوم کہتے ہیں جو غصہ ہوتے ہوئے غصے کو پی جائے, پروردگار عالم اس کے دل کو نور ایمان سے پر کر دیتا ہے, دل نورانی ہو جاتا ہے, اور جب میدان قیامت پہ اٹھایا جائے گا, اسے ہول قیامت سے کوئی خوف نہیں ہوگا, جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھے. دیکھیے, گھر سے باہر تو دنیا ہماری تعریف کرے کہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہے, مسئلہ گھر کے اندر ہے. ماسی پہ غصہ آ جائے نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ ہول قیامت سے بچنا ہے. بچوں پہ غصہ آ جائے, حلم اختیار کریں, پی جائے غصہ. ساس پہ غصہ آ جائے, نندوں پہ آ جائے, پی جائیے, فائدہ ان کو نہیں ہے, فائدہ آپ کو ہے. اگر آپ غصے کو پی گئے تو خدا آپ کے دل کو نور ایمان سے بھر دے گا. اس دل کی حفاظت کریں. ولایت علی کے ماننے والے ہیں, حب حسین رکھتے ہیں, محبت حسین ہے قلب میں, اس قلب کو پاکیزہ رکھیے. یہ بغض و عناد و حسد نکال کے پھینک دیجئے. تو اگر کسی کو غصہ ہو اور پی جائے تو خدا اس کو ہول قیامت دے. چوتھی اور آخری چیز اور مصائب کی منزل, چوتھی چیز, جو کوئی سفید ریش بزرگ والے کا, یہ رسول کی حدیث ہے, رسول معصوم کہہ رہے ہیں, جو کسی سفید داڑھی والے بزرگ کا احترام کرے گا, پروردگار عالم اسے ہول قیامت اٹھا لے گا, اسے ہول قیامت نہیں ہوگا. اور آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, آج بزرگ افراد کی عزت نہ گھر کے اندر ہے نہ گھر کے باہر ہے. جملے سنا دوں, میں بھی ایک گھر میں رہتی ہوں نا, آپ بھی رہتے ہیں گھروں کے اندر, بچے دادی بولتی بہت ہیں, ہر آپ پیچھے پڑی رہتی ہیں, بولتے نہیں بولتے بچے, ہاں بہو ہیں, ان کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے. سسر ہیں, بہت بولتے, چپ کیوں نہیں رہتے یہ؟ یعنی ہمارے گھروں میں نہ تو بزرگوں کی عزت ہے نہ گھروں کے باہر. گھروں کے باہر اگر کوئی بزرگ چل رہے ہیں, کوئی گاڑیاں, ارے بڑے میاں اپنی جان بچاؤ, دوسرے کو مارو گے. یعنی ہم اس طرح کی توہین آمیز جملے بولتے ہیں. بیٹا گھر آیا ہے تو اسے چاہیے کیا, گھر سے نکلتے ہیں خود ہی ماں باپ کو سلام کرے. گھر آیا ہے تو ماں کے یا باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر کے پھر اپنے کمرے میں جائے. نہیں, گھر میں آیا ہے اب بیوی بھی کہہ رہی ہے, بچے بھی کہہ رہے ہیں, ماں باپ بڑے غصے میں, دن بھر تھکا ہوا ہے, آفس سے بڑی مغز ماری کر کے آیا, کچھ بھی کر کے آیا ہے, کہاں لکھا ہے کہ والدین کا احترام نہیں ہے, بوڑھے ضعیف ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں بھی بچہ غصے میں, جو کھانا وانا کھا لے گا تو بات کرے گا, اور اگر بیٹا آ جائے ماں باپ کے پاس تو فوراً بیوی, دیکھا ماں باپ کی غلامی کتنی ہے, ابھی آئے تھکے ہوئے ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ گئے. یعنی بزرگوں کا احترام نہیں رہا. اگر ہم یہ سوچ کے احترام کر لیں کہ ہم سے حول قیامت اٹھا لے گا خدا, جب ساری دنیا لرز رہی ہوگی خدا ہمیں اس حول قیامت سے محفوظ رکھے گا. ہمیں بزرگوں کا احترام نہیں ہے, حضرت حجت کو ہے, امام زمانہ کو ہے. وقت بہت مختصر رہ گیا, مصائب کو بیان کرنا ہے, اس روایت کو مختصر بیان کرتی ہوں. شیخ باقر ایک عالم تھے نجف میں, مولا علی کے روزے کے مجاوروں میں تھے, وہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. ایک شخص تھا بہت غریب تھا, اور نجف میں جو حمام تھے, ایک حمام میں جب لوگ نہانے آتے تھے تو وہ شخص جو تھا وہ لوگوں کے بدن کا میل کچیل صاف کرتا تھا. غریب آدمی تھا مگر ایک نیکی کرتا تھا. اس کا ایک ضعیف باپ تھا, اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا, وہ اپنے ضعیف باپ کا بہت خیال کرتا تھا. باپ کو ہاتھ پکڑ کے ٹوائلٹ لے جانا, ٹوائلٹ میں پانی رکھنا, جب تک باپ ٹوائلٹ میں باہر کھڑا ہوا ہے باپ آئے گا تو باپ کو ہاتھ پکڑ کے پلنگ پہ بٹھانا, بہت خدمت کرتا تھا روز آنا. مگر شب بدھ, آپ سب جانتے ہیں جو 40 شب بدھ مسجد سہلا جائے اسے امام زمانہ کی زیارت ملتی ہے. وہ شیارے لبیت میں سے امام زمانہ کی ملاقات کو تڑپتا تھا. کیا آپ کے اور میرے دلوں میں تمنا نہیں ہے کاش زندگی میں ہم امام زمانہ کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکیں؟ وہ بھی تڑپتا تھا. اس نے سنا کہ مسجد سہلا جو 40 شب بدھ جائے گا اس کو میں, اب وہ کیا کرتا تھا, پورے ہفتے تو باپ کا خیال, مگر رات کو مغرب کے بعد باپ کی ضرورتیں پوری کر کے اور شب بدھ چلا جاتا تھا مسجد سہلا. میں 40 شب بدھ جاؤں گا اور مجھے امام کی زیارت مل جائے گی. مگر کبھی بابا رات کو بھی پیشاب کو اٹھتے تھے, اب کیسے جائیں, ضعیف ہیں, کھڑے نہیں ہو پا رہے. وہ کہتا ہے جب میری 40ویں شب بدھ آئی, رات کا کافی حصہ گھر میں گزر گیا, بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آدھی رات سے زیادہ ٹائم گزر گیا, جب میں نکلا گھر سے کہ جلدی جلدی پہنچوں اور اذان فجر سے پہلے مسجد سہلا پہنچ جاؤں, راستے میں تھا ایک شخص گھوڑا سوار آ رہا تھا, میرے قریب آیا اور کہہ کہاں جا رہے ہو, کہا مسجد سہلا جا رہا ہوں. آنے والے نے کہا, 3 دفعہ کہا, اسی کا بالعود, اسی کا بالعود. عود کہتے ہیں عربی زبان میں بوڑھے آدمی کو, یعنی آنے والا گھڑ سوار کہہ رہا تھا اپنے بوڑھے باپ کا خیال کرو, تمہیں بوڑھے باپ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. یہ کہتے ہی وہ شخص غائب ہو گیا. اب جو غائب ہوا اسے کہا, تم میرے امام زمانہ تھے, مجھے نصیحت کرنے آئے تھے کہ تم میری زیارت کے لیے مسجد سہلا نہ آؤ, تمہارا بوڑھا باپ اذیت میں ہے. تو عزاداروں, ہم ہیں نا آل محمد کے ماننے والے, ہم کب اپنے گھروں میں بزرگوں کا احترام کریں گے؟ اور عزاداروں, ہم سب کے 3 باپ تو ہیں, ایک سگا باپ, ایک سسر, اور ایک وہ جس نے ہمیں علم دیا. اور رسول خاتمی مرتبت کہہ گئے, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اس پر خدا کی لعنت ہے. نہ رسول بیان کر گئے مگر مدینے والوں نے نواسۂ رسول پر مدینہ تنگ کر دیا. باپ کا خیال کرتے, باپ کی نسل سے امام ہیں, مگر مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. ہوا کیا, جب حاکم شام کی موت ہو گئی, یزید تخت پہ بیٹھا, حاکم مدینہ کا حکم دیا, حسین سے بیعت لو, رات کا وقت ہے, مولا حسین مسجد نبوی میں ہیں. قاصد آیا, کہا آپ کو دربار میں بلایا ہے. جو مسجد میں لوگ تھے کہا, آقا حسین دربار میں مت جائیے گا, دربار تو صبح لگتا ہی, آدھی رات کو آپ کو کیوں بلایا ہے؟ مولا کہتے ہیں مجھے بلایا ہے, میں جاؤں گا. مولا حسین بیت الشرف میں آئے, زینب کبرا سے کہا بہن مجھے دربار میں بلایا ہے میں جا رہا ہوں. زینب کہتی بھیا دربار تو صبح لگتا ہے یہ رات کو آپ کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا میں نے کہا ہے میں آ رہا ہوں میں جاؤں گا. اب زینب کبرا نے کہا اے بنی ہاشم کے شیروں عباس علی اکبر اون محمد قاسم کہاں ہو؟ میرا ماجایا کیا اکیلے چلا جائے گا دربار میں؟ آؤ حلقہ کرو اور میری بھائی کو لے کے جاؤ دربار. بنی ہاشم کی جوان آئے سب سے آگے حضرت عباس ہیں. سب نے حلقہ کیا بیچ میں امام حسین نے بڑے دربار کی طرف. جب دربار کے قریب پہنچ گئے اب جوان چاہتے ہیں ہم مولا کو اپنے حلقے میں لے کے دربار میں جائیں. مولا کہتے ہیں نہیں رک جاؤ دربار کے باہر رک جاؤ میں جاتا ہوں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں آ جانا. اے حسین کی چاہنے والی بی بی ہوں. حسین دربار میں گئے. جب دربار میں گئے ہیں تو حاکم مدینہ کہتا ہے حاکم شام کی موت ہو گئی ہے یزید دربار میں خلافت میں بیٹھ گیا ہے اور یزید آپ سے بیعت طلب کر رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں رات کے وقت بیعت نہیں ہوتی ہے صبح دربار لگانا جب بتاؤں گا کس کی بیعت کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے. ابھی اتنا کہنا تھا حسین نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا قیامت تک کے لیے لکھی کھینچ دی. جیسے یہ کہا اس حاکم مدینہ کے برابر میں مروان بیٹھا تھا. مروان کان میں کہتا ہے ارے حسین اکیلے آئے ہیں یہیں مار دے حسین کو ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو حسین پہ قبضہ نہیں کر پائے گا. اتنا سننا تھا علی کے شیر کو جلال آ گیا. مولا حسین کہتے ہیں اے ذرے نیلگوں کے بیٹے تو مجھے مارے گا یہ مروان. مولا کی آواز بلند ہوئی عباس علمدار جوانوں کے ساتھ تلوار لیے ہوئے دربار میں داخل ہوئے. مولا کس سے غصہ کی مولا آپ کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ مولا حسین نے آگے بڑھ کے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. عباس ابھی تلوار چلانے کا موقع نہیں ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی اے عباس علمدار آپ سے برداشت نہ ہوا کس نے مولا سے گستاخی کی؟ روزے عاشور حسین سے کہیں گے لا کوئی اور جوان اگر ہے حسین میرا مولا اکیلا وقت جائے گا. عزاداروں بنی ہاشم کے جوان حسین مظلوم کو لے کر بیت الشرف میں آئے. زینب سے کہا مولا حسین نے زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. زینب سامان سفر تیار کرو. عورتوں کی فہرست مولا نے زینب کو دے دی. مردوں میں کون کون جائے گا سفر میں مولا نے فہرست عباس علمدار کو دے دی اور مولا روضہ رسول میں گئے. روضہ رسول میں جا کے حسین ابن علی نانا کی قبر سے لپٹ کے روتے ہیں نانا سے رخصت لیتے ہیں دروازے پہ آتے ہیں پھر پلٹ کے جاتے ہیں نانا کو رخصت دیتے ہیں دروازے پہ آتے ہیں پھر پلٹ کے جاتے ہیں. عزاداروں بتاؤ جب کربلا زیارت کو جاتے ہیں آخری دن جب الوداع کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا مولا سے مولا اب اگر بلائیں گے تو آ سکیں گے اور مولا حسین جانتے ہیں کہ میں آپ مدینہ نہیں آ سکوں گا. مولا تڑپ تڑپ کر نانا سے رخصت دیتے ہیں. مولا پھر بھائی کی قبر پہ گئے بھائی کو الوداع کیا ماں کی قبر پر آئے. ماں کی قبر پہ کیسے آئے؟ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے. حسین ماں کی قبر پہ آئے جیسے بچہ ماں سے لپٹتا ہے حسین ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور کہتے ہیں السلام علیکی یا اماں اے اماں میرا سلام قبول کیجئے. اماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے. اماں حسین جا رہا ہے. جب ماں سے رخصت دینے لگے تو روایتوں میں ہے قبر سے آواز آئی حسین تجھے تنہا نہیں جانے دوں گی تو مدینہ چھوڑا ہے زہرا قبر چھوڑ رہی ہے. عزاداروں ابھی بھی فرش عزا پر بھی حسین کی ماں بیٹھی ہے پرسالے لے آئی ہے میرے لال کو رونے والے آئے. عزاداروں سب سے رخصت ہو لیے حسین، 28 رجب ہے، قافلہ چلنے والا ہے. مولا حسین کہتے ہیں اے بیبیوں، مغرب سے پہلے مدینہ چھوڑنا ہے، سب لوگ فاطمہ صغرا کے پاس جاؤ. فاطمہ صغرا کو الوداع کہنا مگر کوئی بات نہ کرنا. اور فاطمہ صغرا سوچ رہی ہے بابا سکینہ کو بھی لے جا رہے ہیں، مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، بابا علی اصغر کو بھی لے جا رہے ہیں، مجھے چھوڑے جا رہے ہیں. ارے ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، مگر جس کا بابا حسین ابن علی ہو، کوئی اس بیٹی سے پوچھے وہ بیٹی کیسے تڑپ رہی تھی. عزادارو بیبیاں آتی ہیں، سکین صغرا کو الوداع کہتی ہیں، نکل جاتی ہیں. ایک بار کی جناب زینب کبرا آئی، کہا فاطمہ صغرا ہم جاتے ہیں بیٹا الوداع. کہا پھوپھی اماں، دامن پکڑ لیا، پھوپھی اماں میری سفارش کر دیجئے بابا سے، میرا بابا سب کو لے کے جا رہا ہے، مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، بابا سے کہیے دوا نہیں مانگو گی، میرا بابا مجھے لے کے چلے. جناب زینب کہتی ہے بیٹا ہم سفر پہ جا رہے ہیں، جلدی آ جائیں گے. اب فاطمہ صغرا کہتی ہے پھوپھی اماں سب آئیں گے مگر میرا بابا نہیں آئے گا. زینب نے کہا صغرا تو نے کیسے کہہ دیا؟ کہا اس لیے میں بیمار ہوں، رات کو میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کوئی بیوی گھر کے صحن میں کہہ رہی ہے واہ حسینا میرا غریب بیٹا حسین. پھوپھی اما میں نے پہچان لیا، وہ میری دادی فاطمہ زہرا تھی، میری دادی رو رہی تھی بابا نہیں آئیں گے. اب جب زینب نے یہ سنا، فاطمہ صغرا کا ہاتھ پکڑا، حسین کی بارگاہ میں آئیں. جیسے ہی حسین کی بارگاہ میں آئیں، حسین کھڑے ہو گئے، زینب سفارش نہیں کرنا، زینب تم تو جانتی ہو میری ہر بیٹی کی شکل یا میرے نانا سے ملتی ہے یا میرے بابا علی سے ملتی ہے، مگر میری صغرا کی شکل میری ماں فاطمہ زہرا سے ملتی ہے. زینب حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر میری ماں سر بر رہنا، میری ماں کی شبی سر بر رہنا بازار اور دربار میں پھرے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے فاطمہ صغرا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزاداروں حسین کی قربانی پر، بیٹی کو چھوڑ کے گئے مولا، مولا کے صبر پر ہم سب کا سلام. علی لعنة اللہ وعلی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہا اس مختصر سے عبادت کو ہم سے قبول فرما لے، ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. معبود ہمارے سب سے پہلی دعا، سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما دے. معبود جتنے پریشان حال ہیں اس ایام عظام، یہ سب عزادار خدایا ان سب کے دلوں کی ہر حاجت کو پورا کر دے. معبود جو لا ولد ہے انہیں اولاد کی نعمت عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا کر دے، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت دے دے، جو متمنی حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. اور خدا امام زمانہ جب ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. مولا عزاداری امام حسین کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائیے، اور ہم سب اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک مرنے کے بعد بھی ادائے حسینی میں مشغول رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.